کربلا تجلی گاہ دین فطرت کے عنوان سے آپ کی سماعت عالیہ کے لیے منتقل کی جا رہی ہے. ارشاد رب العزت ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس کا سادہ سا ترجمہ کہ اے رسول آپ اپنے چہرے اور توجہ کو دین حنیف کی طرف متوجہ کیجئے. یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کی فطرت کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی یا ہو سکتی. ذالک الدین القیم, یہ دین قیم, دین ثابت, دین استوار ہے, دین مستحکم ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لوگوں کی اکثریت اس بات سے جاہل اور لا علم ہے. اس آیت میں مختلف پیغامات ہمارے سامنے موجود ہیں. سادی سی بات, اگر اس آیت کو اردو زبان کے لحاظ سے کھولا جائے اور شرح دی جائے تو اس کے کچھ حصے ہو سکتے ہیں کہ جس کو ہم بحث ملا سکتے ہیں. پہلا حصہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اے رسول آپ اپنی توجہ کو مرکوز کیجئے دین حنیف کی جانب. کل اس کے ذیل میں کچھ ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. فطرت اللہ التی, دوسرا حصہ کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت کو خلق اور مقرر و معین فرمایا ہے. اب کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ, تیسرا حصہ کیا ہے؟ اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. چوتھا حصہ کیا ہے؟ ذالک الدین القیم, یہ دین قیم و ثابت و استوار ہے. اور آخری حصہ ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے کہ ان کی فطرت خدا کی فطرت ہے, خدا کی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور اس کا آخری حصہ کہ لوگوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. لہذا یہ مختلف حصے ہو سکتے ہیں کہ جو زیر بحث آ سکتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع کربلا تجلی گاہ دین فطرت ہے, کل اس ذیل میں ہم نے کچھ ابتدائی نکات کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا یعنی فطرت سے نزدیک ہونا ہے. جس طرح کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن کی ایک روحانی مشق کے بعد اپنی فطرت کی طرف بازگشت کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, پاکیزہ ہوتے ہیں, گناہوں سے صاف ہوتے ہیں, ہمدردی کا جذبہ, انسانیت کا جذبہ, لوگوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ, لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ, مظلوم کو مظلوم کہنے کا جذبہ, ظالم کو ظالم کہنے کی ہمت اور حوصلہ, اہل بیت علیہ السلام, شب قدر اور خدا کے عظیم ترین کلام کی تلاوت, اسی جیسے دیگر امور کے بعد انسان در حقیقت پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور جو دن 30 دن کے بعد انعام کا رکھا گیا ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے. عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان عید یعنی لوٹنا ہے, بازگشت ہے انسان کی, واپسی ہے انسان کی. کس طرف؟ توجہ رکھے گا, کس طرف واپسی ہے؟ یعنی اپنی پاکیزہ فطرت کی طرف, کہ وہ گناہ جو سارا سال تھے خدا کے ان امور کی انجام دہی سے وہ چھٹتے چلے گئے, گناہ کی سیاہی اور تیرگی دور ہوتی چلی گئی اور تمہارا قلب نورانی ہوتا چلا گیا. یعنی انسان لوٹتا ہے, بازگشت ہے فطرت کی طرف. تو ماہ محرم بھی اپنی فطرت کی طرف لوٹنا ہے, اور یہ درجہ بدرجہ لوٹنا ہے. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء کہتے ہیں یہ سیر سلوک کا مہینہ ہے، یعنی قدم با قدم حسینی کارواں کے ساتھ چلنا ہے، جس طرح حسین کا کارواں، حسین کا کاروان نجات قدم با قدم آگے بڑھ رہا تھا، نجات کی کشتی جا رہی تھی، لوگوں کو سوار کر رہی تھی، آج بھی یہ کشتی جاری وہ ساری ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں کتنا اور کب سوار ہو جاتے ہیں۔ حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے حسین، یہ چراغ ہدایت، چراغ صرف رات میں روشنی دکھانے والا چراغ کوئی اور ہوتا ہے، اور دن میں روشنی دکھانے والا چراغ کوئی اور ہوتا ہے۔ چراغ کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جب اندھیرا ہو، ظلمت ہو، تاریکی ہو، اس اندھیرے سے مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی راہ اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے انسان چراغ کی، ایک مصنوعی روشنی کی مدد حاصل کرتا ہے۔ یہ چراغ جو امام حسین کو کہا گیا ہے، یہ وہ چراغ نہیں ہے جو صرف رات کی تاریکی میں انسان کے کام آئے، حسین چراغ ہدایت ہے، یہ کوئی عام چراغ نہیں جو شب کی تاریکی کے مقابلے میں انسان کو جس کی ضرورت ہو۔ حسین وہ چراغ ایمان ہے کہ جس کے قلب میں اگر یہ چراغ ایمان روشن ہو جائے تو اسے خدا نظر آنے لگ جاتا ہے، اور جس کے دل میں یہ چراغ ہدایت ہے، ایمان حسینی خاموش ہو جائے، بجھ جائے، تو اسے روز روشن بھی خدا نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ اصحاب حسینی کے دلوں میں چراغ حسینی، چراغ ایمان حسینی روشن تھا، چراغ گل کر دیا کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اب کوئی ہوتا جو راہ کو چھوڑ کے جانا چاہتا چلا جاتا، لیکن نہیں، ان کے دلوں میں وہ چراغ ایمانی روشن تھا جو ولایت کی شمع سے روشن ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ کوئی جانے والا نہیں تھا، اور کل صبح کی روشنی میں کچھ ایسے سرپھرے تھے، کچھ ایسے جاہل تھے، کچھ ایسے بے خبر تھے، کچھ ایسے بے فطرت تھے کہ جنہیں دن کی روشنی میں بھی خدا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حسین چراغ ہدایت ہیں، یہ چراغ ہدایت یعنی یہ ایمان کی روشنی ہے جو انسان کو راہ اور چاہ کا پتہ دیتی ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا، وسفینۃ النجات، اور حسین سفینہ نجات ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سفینے کی ضرورت کیا پیش آتی ہے؟ جہاں پانی ہو، بحر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، کشتی پانی میں چلے گی، خشکی تو نہیں چلے گی نا، یہ کون سی کشتی ہے؟ یہ وہ کشتی ہے کہ جو ہر آن اور ہر لمحے جاری و ساری ہے، یہ بطور مثال ہے کشتی۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی، حضرت نوح کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ 950 سال تبلیغ کی، 2500 سال کی برس آپ کی زندگی، 950 سال تبلیغ، 80-90 آدمی ایمان لانے والے، حضرت نبی خدا نے کہا کہ خداوندہ آپ ان سے کوئی مسلمان، کوئی خدا پرست مباحث پیدا ہونے والا نہیں، خدا نے کہا کشتی بناؤ، کئی سال میں کشتی بنی، بیج اگائے، درخت اگائے، جناب کیا کیا کیا، جتن کیے، محنت کی، لوگ آتے تھے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسکر کرتے تھے، یہ بھی ہنستے تھے، آج تم ہم پہ ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے، نبی خدا تو جانتا ہے نا، اور لوگ آتے تھے اور کہتے تھے بچوں سے، دیکھو بچوں ہم جا رہے ہیں سارے کام کرنا، لیکن اس بوڑھے نوح کی بات نہیں ماننا، توجہ رکھیے گا۔ پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے، تو اس واقعے سے کہ جس میں پوری انسانیت میں سے کچھ لوگ تھے جو سوار ہوئے، اور جو سوار ہوئے وہ نجات یافتہ ہوئے، اور پھر انہی سے نسل چلی، یہاں تک کہ ہر جانور کا زوج اور جوڑا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں رکھا۔ تو یہ امام حسین کی کشتی وہ نہیں ہے جو صرف پانی میں چلے، یہ بطور مثال ہے، یعنی حسینی کارواں جاری و ساری ہے، تمہیں در حقیقت حسینی کارواں کے ساتھ ہونا ہے، تمہیں فطرت کی طرف لوٹنا ہے، کربلا تجلی گاہ فطرت ہے،
کربلا تجلی کا ہے، دین فطرت ہے، یہاں پر دین متجلی ہے، یہاں پہ خدا متجلی ہے عزیزان گرامی، یہاں کوہ طور نہیں ہے کہ جہاں پر موسیٰ بے ہوش ہو جائیں اور ساتھ آنے والے مر جائیں، یہ حسینی کارمہ ہے کربلا کا، یہ کربلا کا کوہ طور ہے، یہ کربلا کا در حقیقت وہ خدائی مسافر ہے کہ جو خود بھی در حقیقت زوپاشی کر رہا ہے، جو اصحاب حسینی ہیں ان کو بھی نجات یافتہ کرتا چلا جا رہا ہے۔
لہذا کربلا آفتاب ہے، آفتاب حقیقت ہے، کربلا ارتقاء ایمان ہے، کربلا جلا ایمان ہے، کربلا دین کی تضمین اور ضمانت کا نام ہے، کربلا قرآن کی تلاوت ہے، کربلا در حقیقت پاکیزہ فطرت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، کربلا یعنی اپنی ذمہ داری کو اپنے آخری لمحات تک ادا کرنا ہے، کربلا یعنی جو کچھ بھی وسائل تمہارے پاس موجود ہیں انہیں خدا اور خدا کے ولی کی بارگاہ میں اور اس کی نصرت کے لیے آمادہ و تیار کرنا ہے، یہ ہے کربلا۔ توجہ رکھے گا، یہی وجہ ہے کہ زیارت سے علی یاسین میں آخری جملہ جو آپ پڑھتے ہیں، زیارت علی یاسین کس کی ہے؟ خود امام زمانہ نے تعلیم دی ہے، توجہ رکھیے گا، زیارت ہے علی یاسین خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تعلیم دی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ ہماری بارگاہ میں عرض ادب کرو، توسل کرو، تو ویسے توسل کرو جیسے خدا نے ہمارے لیے فرمایا، السلام علیکم، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ۔ توجہ رکھے گا، پہلا جملہ سلام علی یاسین کے بعد کیا ہے؟ داعی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ امام حسین کی زیارتوں میں سے ایک زیارت میں بھی یہی جملہ ہے، السلام علیک یا داعی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے رسول کے لیے بھی یہ جملہ ہے کہ آپ داعین اللہ باذن ہی ہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ در حقیقت راہ نجات دکھانے والے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے حسین و منی وان من الحسین کا معنی کیا ہے، وہ نانا تھا تو وہ بھی داعین اللہ بیدن ہی تھا، اب جو نوازا ہے جو دین کو بچا رہا ہے وہ بھی داعین اللہ بیدن ہی کا مزاق ہے۔ اور پھر امام زمانہ السلام علیکم داعی اللہ، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ونصرتی معدت لکم، میری نصرت، میری مدد، میری سکلز، میرے شعور، جو کچھ بھی طاقت و قوت و نیرو اور انرجی کے عنوان سے آپ کے رگ و پہ میں، آپ کے روح و جسم میں موجود ہے، اسے ولایت کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ نصرتی معدت لکم، میں نصرت کے لیے، اب نصرت کو ڈیفائن نہیں کیا امام نے، ہر زمانے کی نصرت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، اگر تم میدان میں ہو تو پھر میدان جنگ کی نصرت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اگر تم میدان مباہلہ میں ہو تو میدان مباہلہ میں نصرت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، اگر فاطمہ زہرا خلیفہ کے سامنے جا کر مسجد نبوی میں مہاجر الانصار کے سامنے خطبہ دے تو وہاں پر در حق بیان و خطبہ اور خطابہ اور در حق تقریر و سخن جو ہے وہ نصرت کا معیار قرار پاتی ہے، اگر حسن ہو تو پھر معاہدہ کر کے در حق نصرت دین کا حق ادا کرتے ہیں، حسین ہو تو پھر حسین پروانے تلوار لے کر حسین پر جان نثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نصرت کے تقاضے، نصرت ہی معدت لکم، اپنی نصرت کو امام زمانہ کے لیے، لکم لکا نہیں کہا، یعنی مولا آپ کے لیے نہیں، لکم ہے، لکم یعنی اہل بیت آپ کے لیے، یہ ہے دین فطرت، یہ ہے کربلا عزیزان گرامی، کہ میں اپنی نصرت کو، اپنی طاقت کو، اپنی فکر کو، اپنی تفکر کو، اپنی سکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے شعور کو، اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو، اپنی ایموشنز کو، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ ولایت کے لیے استعمال کیا جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کربلا ارتقاء انسانی کا نام ہے، کربلا ارتقاء انسانیت کا نام ہے، کربلا بازگشت ہے خدا کی طرف، وہ راہ ہے، ایک راہ ہوتا ہے، ایک راہ ہوتی ہے اور ایک چاہ ہوتی ہے، فرق ہونا چاہیے، کربلا بتاتی ہے راہ کدھر ہے اور چاہ کدھر ہے. یہ چاہ اردو والا نہیں فارسی والا ہے, چاہ کا معنی کنواں ہے. مل کے درود بھیجو محمد والے محمد والے. بعض وقت اضافی تشریح کرنی پڑتی ہے, مولا کہیں گے مولا کہ یہ چاہ پتہ نہیں کون سی ہے, کیونکہ اردو کا معیار ہمارے یہ ہو گیا ہے کہ بہت دلاول فکار مرحوم کے ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ, توجہ ہے, ایک یونیورسٹی میں کسی سوٹ پوش سے میں نے کہا جناب ہیں کوئی سارجنٹ, کہنے لگے جناب سے مسٹیک ہو گئی, آئی ایم ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ. تو ہماری جب تک انگلش نہ ہو تو اردو ہضم نہیں ہوتی, اور اردو ماشاءاللہ سے اب جو ہو رہی ہے وہ اسٹار پلس کی اردو ہو رہی ہے کہ اس میں سے عقیقی بھی غائب ہو رہے ہیں, مذکر مؤنث بھی غائب ہو رہے ہیں, رڑے اور ڈال بھی غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جو بچے ہیں وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. راہ اور چاہ, ایک راہ ہوتی ہے جو آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے, ایک وہ چاہ ہوتی ہے, یہ چاہ ہوتے ہیں جو کہوں کہ جو در حقیقت آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں. تو کربلا ہمیں بتا رہی, کربلا دین فطرت کی تجلی گاہ ہے. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو فطرت کا لفظ ہے, کل ہم نے بتایا تھا یہ حالت اور نوعیت پر دلالت کرتا ہے, کسی چیز کی حالت و نوعیت کو. مثلا اس کا جو وزن ہے اس کو فعلہ کہا جاتا ہے. اب تھوڑی سی بحث ہے تاکہ میں بات کو آگے بڑھا سکوں. جلس تو جلسۃ الامیر, میں بادشاہ کی طرح بیٹھا. جلس تو جلسۃ العبد, میں غلام کی طرح بیٹھا. یہ جلسہ جو ہے آپ جلسہ کہتے ہیں. اب عربی زبان میں جلوس کا معنی کچھ اور ہے اور اردو میں معنی کچھ اور. عربی میں جلوس کا معنی بیٹھنا ہے, بیٹھنا ہے. مجلس کیا کہتے ہیں؟ مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. اب چونکہ اصطلاح بن گئی مجلس, لہذا اب آپ سمجھ جاتے ہیں, لیکن مجلس کیا ہے؟ بیٹھنے کی جگہ ہے. اب آپ کھڑے ہو گئے ماتم کر رہے ہیں, وہ بھی مجلس ہے. مجلس کا معنی اب وہ نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے, وہاں سے منتقل ہو گیا, معنی تبدیل ہو گیا. جلوس ہمارے یہاں چلنے کو کہا جاتا ہے, عربی زبان میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. تو میں بیٹھا بیٹھنے کی طرح, امیر کی طرح, غلام کی طرح. توجہ رکھیے گا. تو یہ جو کیفیت ہے, یہ جو حالت کو بیان کروں, میں فلاں کی طرح بیٹھا, میں نے فلاں کی طرح ایکشن کیا, اس کو نوعیت کہا جاتا ہے. یعنی نوع کو, اس کی کائن کو, اس کی قسم کو, آپ کس قسم سے بیٹھے, آپ کس حالت اور ہیئت میں بیٹھے, آپ کے بیٹھنے کا انداز تکبرانہ تھا یا خاضعانہ اور منکسرانہ تھا, یہ کیفیت کو بیان کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ وہ حالت ہے, اور یہ وہ حالت ہے کہ جو خدا نے عالم خلقت میں لوگوں کے لیے بیان کی ہے. توجہ رکھے گا. یعنی یہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی فطرت کو اپنی فطرت پہ بنایا ہے. اب اس میں بھی بڑی یوں کہوں تفسیری اور فلسفی بحث میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ مجلس کو خوش پائیں اور کہیں گے جناب مولانا بہت زیادہ خوش گفتگو کر رہے ہیں, لیکن جتنا مجلس ادا کا ماحول اجازت دے گا میں آپ کے سامنے نکات کو واہ کرتا چلا جاؤں گا. میں کہ درود بھیجیے محمد وال محمد. تو اس حالت کو, یعنی وہ ایک مطلوبہ حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اس کو فطرت کو حالت اعتدال بھی کہا جاتا ہے. یعنی اعتدال کی حالت میں, اعتدال کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان بالکل بیلنس اور متوازن, جس طرح انسان ایک رسے پر ایک تار پہ چلے اور اپنے آپ کو بیلنس رکھے, تو اس کو کہیں گے حالت اعتدال میں ہے. یعنی اگر میں کہوں اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین اعتدال ہے, معتدل ہے, تو وہ جو رکھے گا. معتدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, یہ اعتدال نہیں ہے, یہ مسیحیت کا نعرہ ہے, یہ دین فطرت کا شعار نہیں ہے. یہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, یہ اسلام سے متصادم نعرہ ہے, یہ آپ کی فنڈامنٹل روٹس کے برخلاف نعرہ ہے. اس لیے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لا الہ, جب تک لا کا اقرار نہ کرو کہ کوئی نہیں ہے, یعنی تبرع نہ کرو, تولا سمجھ میں نہیں آ سکتا. لا الہ یعنی لا کہہ رہے ہیں کوئی الہ اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس روشنی میں, اس
اس جملے کی زوپاشی میں یہ کہہ رہے کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے, قیام بھی اللہ کے لیے, قعود بھی اللہ کے لیے, سخن بھی اللہ کے لیے اور سکوت بھی اللہ کے لیے. بالکل ضرور بھیجیے محمد و آل محمد پر. لا الہ کربلا, لا الہ الا اللہ کی تجلی گاہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا ہے, جہاں محمد رسول اللہ سمجھ میں آتا ہے, جہاں علی ولی اللہ سمجھ میں آتا ہے. یعنی کربلا در حقیقت توحید و نبوت و ولایت و امامت کی معراج کا نام ہے, تاکہ ہمیں وہ راستہ دکھائے کہ جو فطرت کی طرف جا رہا ہے. کربلا میں یہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی تشریح کر دوں, بد فطرت کہا جاتا ہے, پست فطرت کہا جاتا ہے. آیا یہ درست ہے عقلی اور شرعی موازین و قوانین کی روشنی میں؟ نہیں. کہہ دیتے ہم اردو زبان میں بد فطرت ہے, پست فطرت ہے, کمینہ ہے, ذلیل انسان ہے. ذلیل یعنی ذلت جو قبول کر لے, کمینہ جو کمینگی اور پستی اور لئیمیت کی طرف رجوع کرنے والا ہو, یعنی انسانی حقائق, انسانی اقدار, انسانی ویلیوز سے دور ہو. پس فطرت اور بد فطرت نہیں. خدا کہہ رہے فطر الناس علیہا, تمام انسانوں کی فطرت کو ہم نے اپنی فطرت میں تخلیق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا پس بد فطرت اور پس فطرت کوئی نہیں ہوتا پیدائشی. ہاں ممکن ہے بہت سے عوامل ہوتے ہیں, فیکٹرز ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں, مؤثر ہوتے ہیں اور انسان کی فطرت پر پردہ پڑتا چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں دوں اور بات کو آگے بڑھا دوں. شمر پس فطرت نہیں تھا, فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ کا مزاج تھا. مولا علی کے رکاب میں شمشیر زن تھا, لیکن وہاں سے اس نے سفر شروع کیا, گراوٹ شروع ہوئی, سفر شروع ہوا, تنزل شروع ہوا, اور اس کو کہا جاتا ہے استدراج. قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. استدراج یعنی گریجولی, درجہ بدرجہ. توجہ رکھیے گا, جس طرح آپ مثلا زینے پہ چڑھتے ہیں, آپ نے دایاں قدم رکھا, پھر بایاں قدم اگلے زینے پہ رکھا, پھر دایاں قدم اگلے زینے پہ رکھا, پھر بایاں قدم, اور یہاں تک کہ جتنے بھی زینے ہیں آپ طے کر جاتے ہیں. ایک طرف آپ کسی پلازا میں جاتے ہیں, مال میں جاتے ہیں, جہاں پر برقی اور ایلیویٹر لگی بھی ہوتی ہے, یوں کو برقی سیڑھی لگی بھی ہوتی ہے, آپ اس پہ کھڑے ہو گئے. اب آپ زانو نہیں اٹھا رہے, خود بخود جی اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف آ رہے ہیں, یہ خود بخود درجہ بدرجہ. اب خود اس درجہ بدرجہ میں بھی خود بخود نہیں ہے, خود بخود نہیں ہوتا. انسان کا ارادہ, انسان کا عمل, انسان کی نیت فیکٹر ہوتی ہے, عامل ہوتا ہے. لہذا اس کے استدراج کا سفر شروع, استدراج اس تنزل کو, اس پستی کو, اس شقاوت کو, اس بدبختی کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دے, اپنی فطرت کو بھول جائے, تو اب اس کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کی واپسی و تنزل کا سفر شروع ہو جاتا ہے, اور یہ اتنے دھیرے دھیرے ہوتا ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. جو دریا کے کنارے رہتے ہیں, خصوصاً شمالی علاقہ جات میں, جہاں دریا زمین کو کاٹ رہا ہوتا ہے, زمین کو کاٹ رہا ہوتا ہے, اور یہ زمین کو کاٹنا, دریا کا راستہ بنانا اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے, اتنا دھیما ہوتا ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. استدراج. اب یہ کون تھا؟ یہ بد فطرت یا پس فطرت نہیں تھا, زبیر اس کا مزاج نہیں ہے. لیکن جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے, شیطان کے حوالے کر دے, اب یہاں سے استدراج شروع ہو گیا شمر کا, اور آہستہ آہستہ کہاں جا کے پہنچا؟ اسفل السافلین, کہاں پہنچا؟ اگر وہاں مر جاتا رکاب علی میں، دور علی میں، زمان علی میں، علی کی معیت میں، علی کی صحابیت میں، علی کی دوستی میں، علی کی ولایت میں، جنتی ہوتا، لیکن اپنے آپ کو چھوڑ دیا، فطرت کو بھلا دیا، کیا ہوا؟ کہاں جا کے پہنچا؟ جہنم کے آخری درجے میں قاتل حسین بنا۔ یہ بد فطرت نہیں تھا، لیکن عوامل ایسے ہوتے۔ تو کربلا یہ آئینہ ہے کہ آج ہمارے سامنے ان کرداروں کو سامنے رکھے، خواہ وہ اصحاب حسینی کے ہوں یا اصحاب یزید ہوں، تاکہ ہم اپنی راہ کو مشخص کر سکیں۔ کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا، آئینہ تمام نمائے الہی ہے کربلا، کربلا آئینہ تمام نمائے دین فطرت ہے، دین فطرت کو دیکھنا ہے کربلا کو دیکھتے چلے جاؤ، انسانیت کو دیکھنا ہے کربلا کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنے قد کو ناپنا ہے، جو روحانی قد ہے تمہارا، تمہارا روحانی وزن ہے، کربلا کے میٹر سے، کربلا کے مقیاس سے اپنے آپ کو آزماتے چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا کتنے انسان ہو کتنے حیوان ہو۔ کربلا بتائے گی کہ کون کتنا حیوان ہے، کون کتنا انسان ہے، کون کتنا بے فطرت ہے، کون کتنا با فطرت ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ بس فطرت کوئی نہیں ہوتا، بد فطرت کوئی نہیں ہوتا، انسان اپنے عمل سے یہ کام کر لیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں، بہتر مثبت مثالیں، حضرت حر علیہ السلام کی مثال، جو اگر نو محرم کو مر جاتے تو قاتل حسین اور دشمن حسین کے زمرے میں محشور ہوتے، لیکن انسان کہاں سے سفر شروع کرتا ہے؟ کہ شہداء کربلا میں جس کا نام لکھا جائے، تب تم وطابت الارض التی بیاد بنتم، تم پاک، تمہاری وجہ سے یہ زمین پاک، یہ سلام اللہ علیہ وآلہ السلام، یہ حضرت ہو، یہ مثبت کردار، وہ مثبت۔ اس لیے آیت الخامنہ رہبر معظم نے فرمایا، کربلا جائے عبرت ہے، عبرت گیری کی جگہ ہے، یہ آئینہ ہے کہ میں دیکھوں آج کی کربلا اصل میں میں با فطرت ہوں یا بے فطرت ہوں، میں یزیدی ہوں یا حسینی ہوں۔ نصرتی معدت لکم کس کے لیے ہے؟ زندہ باد کا نعرہ کس کے لیے ہے؟ حضرت کریم، آج ہم اتنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بڑے بڑے مسائل میں ہم کیا کریں گے۔ آج ہمارے تبرکات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، کتنے عرصے سے، 7 مہینے یہ اور گزشتہ 2-3 مہینے اکتوبر سے لگا لیجیے طوفان الاقصی، جو آپریشن شروع ہوا، کربلا اصل کا ایک نمونہ اس قوم نے پیش کیا، کہا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے، مومنین کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مومنین کا مولا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے ایف سی کا اور میک ڈونلڈ کا برگر ہمیں کھلاؤ تو بہت اچھا ہوتا، ٹکار بھی لے لو، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اچھا اچھوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی ہم چھوٹے سے مسئلے میں کہ ہمارا تبرک تبلا و تبرا کا عکاس ہونا چاہیے، آپ کی مجلس تبلا و تبرا حسینی کی عکاس ہونی چاہیے، آپ کے شعر، آپ کے نعرے، آپ کا ماتم، آپ کا مرثیہ، آپ کا مصاحب تبلا و تبرا کا شاہکار ہونا چاہیے، یعنی آپ کی مجلس سے لگے آپ تبلا بھی کر رہے ہیں، تبرا بھی کر رہے ہیں، یعنی حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نصرتی معدت لکم، میری نصرت، اے امام زمانہ اور اے اہل بیت، آپ کے لیے معدہ ہے، معدہ کہتے ہیں پریپیئر، ریڈی، ریڈی ٹو گو ہے، یعنی بٹن دبانے کی دیر ہے بس، یعنی میں ابھی جو ہوں، جتنا ہوں، جیسا ہوں، جو اسکل اور صلاحیت اللہ نے مجھے ودیت کی، سب راہ ولایت میں ہیں۔ امام اس سے جنگ کرنے کو نہیں کہہ رہے، امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم غزہ چلے جاؤ، امام یہ نہیں کہہ رہے حوثیوں کے ساتھ دو، امام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم حزب اللہ میں شمولیت اختیار کرو، کہہ رہے جہاں ہو اسے کربلا بناؤ، اور کربلا بناؤ تو اپنی نصرت کو امام وقت کے لیے تیار کرو، اور امام وقت کی نصرت کا ایک انداز یہ ہے کہ ان کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کی کمر توڑنے کے لیے آماد ہو، تیار ہو۔ ہم اپنے تبرکات میں ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اپنا ہوں کا ہے یا غیروں کا ہے، یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا، تو پھر امام کی نصرت کا حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ جو اس مخمصے میں گرفتار ہو جائے، نصرتی معدت لکم، یہ ہے فطرت، کہ اپنے آپ کو تیار و آمادہ کیا جائے. مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد.
اقم وجهك للدين حنیفا. توجہ کرو, کل ہم نے بتایا نماز کو قائم کیا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا, ہم پڑھتے ہیں امام قائم کرتا ہے. اور ایک بات اور آ گئی ہے تو بتا دوں, یہ دیکھیے یہ جتنی بھی دعائیں ہیں, جتنی بھی زیارتیں ہیں, جتنی بھی اہل بیت نے دعائیں تعلیم دی ہیں, یہ ممکنات میں سے ہیں, مشکلات میں سے ہیں؟ پاسبل ہے ہمارے لیے ان کا حاصل کرنا یا امپاسبل ہے؟ ممکن ہے, ناممکن تو نہیں ہے نا. اللہم اجعلنی من عندک نصیبا, مجھے وہ نصیب عطا کر, مجھے وہ قسم عطا کر کہ تیری رضا اور تقسیم پر حاضر ہوں. اب امام یہ دعا کر رہا ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ میرے شیعہ, میرے عزدار, اے فطرت کو پاکیزہ کرنے کے لیے مجلس حسین میں آنے والے, دیکھو خدا کی تقسیم پر راضی رہو, خدا جو تمہیں دے رہا ہے ہائی ویلا نہ کرو. ہاں پلاننگ کرو, منصوبہ بندی کرو, مشورہ کرو, کام کرو, اس کے بعد خدا کی تقسیم پر راضی رہو. یہ جو جتنی بھی دعائیں ہیں, یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے نصرتی معدد لکم, و مثال کے طور پر اور بہت ساری دعائیں جملے آ رہے ہیں, میں سب کو کنار لگاتا ہوا اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں. یہ ممکنات میں سے یا نہیں ممکنات میں سے؟ اچھا جب ممکنات میں سے یعنی میرے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے آج کل جو ہے گرمی کا زمانہ ہے, آپ کے منرلس پسینے کے ذریعے سے اخراج ہو رہے ہیں, لہذا آپ نمکیات کا استعمال بڑھا دیں. آپ کے بدن کو ضرورت ہے نمکیات کی, الیکٹرولائٹس لیں, ORS لیں, نمکیات لیں, کوئی ایسی چیزیں لیں جس کی وجہ سے آپ کے بدن سے پسینے کے ذریعے سے جو نمکیات نکل رہے ہیں وہ واپس آ سکے. یعنی ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے بدن سے جو اخراج ہو رہا ہے اس کی کمی کو کس چیز سے پورا کیا جائے. امام دیکھ رہا ہے کہ ہم دنیا پرستی میں گرفتار ہو گئے, لہذا ہماری فطرت پہ غبار اور گرد آتی چلی جا رہی ہے, مٹی پڑتی چلی جا رہی ہے, مادیت کی تہ جمتی چلی جا رہی ہے. اب امام نے کہا کہ مثلا تمہیں ضرورت ہے کہ تم ان جملوں کو ماہانہ, روزانہ, ہر نماز میں یا سالانہ طور پر مثلا ادا کرو. یعنی ممکنات میں سے ہے نا. یعنی امام طبیب ہے, وہ جان رہا ہے کہ میری روح کو, میری فطرت کو, میرے ایمان کو, میرے اعتقاد کو, میری حسینیت کو, میرے عقیدے کو, میری ولایت, کس چیز کی ضرورت ہے. امام بتا رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, کیا امام کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے دعا کر لو ثواب مل جائے گا, حاصل واصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ خانہ پوری کے لیے ہے. ماشاء اللہ شیخ کے پاس ٹائم بہت ہے. دادا یا وجیان عند اللہ, اشبالنا عند اللہ, پڑھو ثواب کے لیے پڑھو, اس سے تمہیں روحانی طور پر کچھ نہیں ملنے والا. آیا یہ ممکن ہے, سوچ سکتے ہیں کوئی؟ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں معذرت کے ساتھ, امام اسی یہ چاہ رہے ہیں منافقت کرو, اے اللہ مجھے, مولا علی کہہ رہے ہیں نا, کس میں کہہ رہے ہیں, دعائے کمیل میں کہہ رہے ہیں, دعائے کمیل میں علی کہہ رہا ہے, علی اپنے علی اعلیٰ سے مخاطب ہے. علی کے کلام میں دوئیت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, شفاف ہے, نور ہے علی, علی کا کلام, توجہ رکھیے گا. لہذا وہ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں تو میں صادقانہ اور سچے دل سے کہوں کہ خدا مجھے اپنی تقسیم پر راضی بنا دے. امام مجھ سے یہ نہیں چاہ رہے کہ میں منافق بنوں, دل نہیں جا رہا چلو جی دعائے کمل میں آ گئے, اللہم اجعلنی من عندک نصیبا, اے خدا مجھے نصیب دے دے, مجھے یہ کر دے, مجھے وہ کر دے. یہ دعائیں جو آپ مثلا نماز ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کے بعد پڑھتے ہیں, یہ دعائیں, ان میں جو دعائیں چھوٹی چھوٹی دعا کہ اے خدا مجھے ایسا بنا دے, ایسا بنا دے, ایسا بنا دے, پڑھ تو لیتے ہیں لیکن دل اندر سے راضی نہیں ہوتا. تو کیا مولا یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ نہیں, حقیقتاً تمہیں ان کی ضرورت ہے, تمہاری فطرت کو ان کی ضرورت ہے. حتیٰ نصرتی معدت لکم, امام کا جملہ ہے, امام زمانہ کا جملہ ہے, آپ کی زبان عصمت سے آتا ہوا ہے. امام جانتا ہے کہ آپ کی اور میری فطرت کو کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ وہ شکوفہ ہو, کھلے, اس کے رنگ نظر آئیں, اس پہ مادیت کی گرد و غبار نہ جمے. نصرت مدد لکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میری نصرت، میری مدد، میری ہیلپ، میری اسکل، میری صلاحیت، میری قابلیت، میری استعداد، جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے لیے ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم تبرک کے مسئلے میں ابھی اس مقصد میں گرفتار ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سی پروڈکٹ اسرائیلی ہے کون سی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ شادیوں میں، خوشیوں میں اور یوں کہ فرحت کے دنوں میں کون سا کھانا کھلایا جاتا ہے اور غم کے ایام میں کون سا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آج دیکھا دیکھی اور دکھاوا اور ریا اور شو آف اور آگے بڑھنا اور یونیک ہونا اور منفرد ہو جانا، اس قسم کے ٹائٹل ہم نے اپنا لیے ہیں، تو آج مجالس ادا میں ہمیں وہ رنگ نظر نہیں آتا جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے نظر آتا تھا۔ ازا کا، سوگ کا، سوگواری کا رنگ نظر نہیں آتا، فیسٹیول بنتا چلا جا رہا ہے، ایونٹ بنتے چلے جا رہے ہیں یہ ایام۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ کھانے جو شادیوں میں، خوشیوں میں نظر آتے ہیں وہ مجلے سے ادب نظر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں رسم ہے کہ عصر عاشور سفید خشکا چاول اور کالی مسور کی دال، حتی عید کے دن بھی دوپہر میں نظر دلائی جاتی ہے مولا کائنات کی، ہم غافل نہیں ہیں۔ سادے کھانے پر اہل بیت نے زور دیا تاکہ تمہاری فطرت جو ہے وہ ان کھانوں سے، ان تعیش سے، اس عیش پرستی سے متاثر نہ ہو۔ میری درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو فطرت یعنی پاکیزگی کی طرف لوٹنا، فطرت یعنی گناہ سے پاک ہونا۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ صرف 2-3 جملے عرض کر کے اور بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، معنی مختلف ہیں، مزاق ایک ہے، توجہ رکھے گا۔ ایک ہے فطرت، جس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا، یعنی خداوند عالم نے تمام انسانوں کو ایک فطرت پر خلق کیا، خدا کی فطرت ہے۔ اب کون کون سی چیزیں خدا کی فطرت میں، انشاءاللہ وہ آنے والی مجالس میں، آنے والے ایام میں ہم عرض کریں گے۔ ایک ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ، یا اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ نے جب ایک فطرت بنائی انسانوں کی، تو اللہ نے عالم تکوین میں، یعنی اس عالم سے جو پہلے عالم تھا، جس کو ہمارے عالم زر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے، میں اس میں تقسیمات ہیں، میں بہت زیادہ بحث کو علمی نہیں کروں گا تاکہ جو ہے وہ خشک نہ ہو۔ اس عالم میں، کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اس سے پہلے عالم زر میں تھے، وہاں پر خداوند عالم نے ایک رنگ قرار دیا ہے۔ اچھا، یہ رنگ کیوں کہا ہے؟ قرآن محسوسات پر ہے، چونکہ ہم مادی لوگ ہیں، لہذا جب تک محسوسات سے اور ان تمام چیزوں سے جن کو ہم آبزرو اور مشاہدہ نہ کر سکے گفتگو کی جائے، تو وہ ناقابل ہضم ہوگی۔ بس میں اگر بہت ہی ثقیل اور اصطلاحی اور ٹرمنالوجی کو استعمال کرنا شروع کر دوں، آپ اکتا جائیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن محسوسات کی زبان استعمال کرتا ہے۔ رنگ ہماری زندگی میں مستعمل ہے، ہم رنگوں سے آشنا ہیں، رنگوں کو پہچانتے ہیں، رنگوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ان کے خواص، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں رنگوں کی، توجہ رکھیے گا۔ فلا رنگ کس کیفیت کا حامل ہے، اب یہ عالم ماہر نفسیات بتائیں گے آپ کو، علماء رنگ آپ کو بتائیں گے کہ مثلا کون سا رنگ کس کیفیت کو، کس پراپرٹی کا حامل ہوتا ہے۔ بہرحال، تو خدا نے ایک رنگ قرار دیا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ وہ ہے فطرت کا رنگ، وہ ہے خدائی رنگ۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ مسیحیت میں ایک غسل تعمید کہا جاتا ہے۔ غسل تعمید کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو خدائی رنگ ہے، ایسا نہیں کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہو جائے اور جو آئے اس کو کہے جناب آج کربلا اور مثلا عزاداری شروع ہو گئی ہے، ہم آپ کو اسپرے کر دیتے ہیں، آپ حسینی بن جائیں گے، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو ایک اسپرے کر دیا جائے یا غسل کرا دیا جائے یا ایک رنگ چڑھا دیا جائے تو مثلا آپ مسلمان ہو جائیں گے، نہیں۔ یا آپ کالے کپڑے پہن لیں گے تو آپ بہت بڑے عزادار ہوں گے، اگر آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے تو آپ عزادار نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے دوہات کا ماتم کیا تو مثلا آپ بہت بڑے عزادار ہوں، اور آپ نے نہیں کیا تو آپ مثلا دائرۂ ولایت سے خارج ہیں۔ ہماری یہ تقسیمات ہو گئی ہیں نا۔ بہرحال، تو ایک یہ خدائی رنگ جو ہے، یہ کوئی رنگنا نہیں ہے، پتا ہے، یعنی کوئی کلر نہیں کرنا ہے۔ جس طرح غسل تعمید ہوتا ہے، غسل تعمید کیا ہے؟
کہ جب مسیحیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مسیحی بنانے کے لیے ایک غسل دیا جاتا ہے, بچے کو غسل دیا جاتا ہے تاکہ اسی مسیح بنائے. بچہ مسیح گھر میں پیدا ہوا اس کو مسیح بنایا جائے. اب ہمارے یہاں تو کوئی ایسا غسل نہیں ہے نا کہ ہم کہیں مسلمان گھر پیدا ہوا چلو ایک غسل دے تو اس کو مثلا غسل مسلمانی کرا دیتے, غسل ولائی اور امامی کرا دیتے. نہیں, یہ رنگ خدا سے مراد کیا ہے؟ رنگ فطرت ہے. اور جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں, جتنے بھی انبیاء اولی العزم آئے ہیں, ان کے دین الگ الگ تھے لیکن حقیقت ایک ہی تھی. توجہ رکھیے گا, یہ مسیحیت دین اسلام سے انحراف ہے. مسیحیت کوئی چیز نہیں ہے, یہودیت اور نصرانیت کوئی چیز نہیں ہے, سب دین اسلام ہے. یعنی ایک ہی دین ہے, ایک ہی حقیقت ہے جو آدم سے لے کر اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شرف جاری و ساری ہے. تو ایک فطرت ہے اور ایک صبغہ ہے, رنگ ہے, اور ایک ہے حنیف. حنیف کیا ہے؟ یعنی اعتدال کی حالت میں. زرارہ نے پوچھا مولا بتائیے کہ حنیف کے کیا معنی ہے؟ ایک جگہ بتایا ولایت, ایک جگہ بتایا اعتدال, مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں. یہاں تک کہ رجال کشی میں ایک روایت موجود ہے, مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. وہ خدمت میں عرض کروں, اور نحن وشیتنا علی الفطرۃ التی بعث اللہ محمد, ہم اور ہمارے شیعہ اس فطرت پر ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کو مبعوث فرمایا. یہ ہے حنیف کا معنی. حنیف یعنی گناہوں سے پاک, پاکیزہ فطرت والا, نقائص سے پاک. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں اور امام حسین پہ گریا کرتے ہیں تو ایک خاص نورانیت اور قداست و پاکیزگی آپ کے اندر حلول کر جاتی ہے اور ایک ہلکا پن آپ محسوس کرتے ہیں. آپ دنیا کے لیے روئیے, آپ لوگوں کے سامنے روئیے, لوگوں کے سامنے گلے کیے, رونے کے بعد آپ کو بھاری پن محسوس ہوگا, شرم محسوس ہوگا, گراوٹ محسوس ہوگی, ثقیل پن محسوس ہوگا. لیکن حسین کی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں گریا انسان کو معراج عطا کرتا ہے, گناہوں کو دھو دیتا ہے. من بکا و ابکا و تباہتا وجبت کا جنا, حتیٰ کہ رونے کا مقام تو بہت آگے ہے. جو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے, جب اپنے مناسک اور اعمال کو ختم کر لیتا ہے, فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کر اسے آواز دیتا ہے, اے خدا کے بندے, اے زائر حسین, استانف العمل, اپنے نام اعمال کو دوبارہ شروع کرو. یعنی تمہارا نام اعمال زیرو ہو گیا, گناہ مٹا دیے گئے, گویا تم ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو. یہ ہے حسین سے محبت, یہ حسین سے محبت کے گریے کا نتیجہ کہ انسان گناہوں سے, گناہوں کی قید سے, شیطان اور نفس کی در حقیقت زندان سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ دین فطرت, یہ امام حسین کی محبت فطرت ہے. اور ایک جملہ کہہ کر انشاءاللہ کل اس کی تفصیل کل کی مجلس میں, انشاءاللہ جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں, جتنے بھی احکام آئیں گے, سب اس فطرت کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہیں, اس فطرت پر جو غبار آ گیا اس کو صاف کرنے کے لیے ہے. جس طرح آپ گھر میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو جھاڑن کے ذریعے سے جو گرد و غبار آ جاتی ہے اسے صاف کرتے ہیں, جی ڈسٹنگ جسے کہا جاتا ہے. آپ بارش کا زمانہ ہے, آپ کی گاڑی پر میل آ جائے, مٹی آ جائے, بارش آ جائے, تو آپ وائپر کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں. مجلس ادا امام حسین, محبت امام حسین علیہ السلام فطرت انسانی کو پاک کرنے والی ہے. جو فطرت پر غبار آ گیا, جو رنگ دنیائی چڑھ گیا, جو رنگ شیطانی چڑھ گیا, امام حسین کی محبت میں, امام حسین کے گریے میں در حقیقت یہ سب دھل جاتا ہے. اور پھر یہ گریہ جو ہے یہ فطری امر ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا یہ گریہ صرف گریہ نہیں ہے, یہ گریہ اعلان ہے حسین کی حسینیت میں شریک ہونے کا. فاقم وجهك للدین حنیفا, دین حنیف کیا ہے؟ استوار معتد الدین, ولایت کا دین, اطاعت کا دین, پیروی کا دین. یہ وہ دین ہے کہ جس میں
در حقیقت تمام حسینی پروانے کربلا میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ عباس عقاد ایک اہل سنت کے عالم دین، مورخ، محقق، دانشور کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یوسف کے جمال میں زنان مصر اتنا محو ہو جائے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے چھری سے کاٹ ڈالے اور ان کو احساس نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہاتھ میں چھری دی گئی ہے، پھل دیا گیا ہے، آپ تناول فرمائیے، پذیرائی ہو رہی ہے، یوسف کو لایا گیا، اب یوسف کو دیکھا جمال یوسف میں کہ جو ایک تجلی ہے خدا کے جمال الہی کی، اس کے جمال میں اتنی محب ہو گئی زنان مصر کہ پھل کی جگہ، میوے کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ تو کہتا ہے کہ ایک تجلی جو یوسف میں ہوئی تھی، اگر انسان اس کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے تو بیجا نہیں ہے، تعجب نہ کرنا۔ یہ حسین تھا جو نور خدا تھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اصحاب حسین اتنا محب ہو گئے تھے کہ تیر و تبر ان کے جسموں پر پھولوں کی مانند برس رہے تھے۔ پھولوں کی حسین کے جمال میں محب ہو گئے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے فطرت، یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، اپنے چہرے کی توجہ حسین کی طرف ہے اور حسین کی توجہ خدا کی طرف ہے۔ لا معبود سوا، یہ عرفان ہے، یہ روحانیت ہے، یہ تقرب الی اللہ ہے حسین کا خدا سے، وہ مناجات کے الفاظ جو سجدہ آخر میں حسین نے کیے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ کربلا، یہ فطرت ہے۔ بس عزادارو، کربلا تجلی ہے دین فطرت کی، یہاں دین سمجھ میں آتا ہے، یہاں فطرت سمجھ میں آتی ہے، یہاں انسانیت دکھائی دیتی، یا انسان کو اپنا پورا سراپا نظر آتا ہے۔ آج دو محرم ہو گئے اور حسین آج ہی کی تاریخ میں کسی وقت کربلا پہنچے۔ آپ نے محرم کا چاند دیکھا، ایک رات قبل ہی آپ کی ہم تیاریاں شروع ہو گئیں، مہینے مہینے سے عزا خانوں کی تزئین و آرائش و مرمت کے کام شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے اوقات کو آمادہ کرتے ہیں، سیدہ ہمارے گھر میں مہمان ہوگی، شہزادی کونین ہمارے گھر میں مہمان ہوگی۔ حسین اور حسین کے گھر والوں نے یہ چاند راستے میں دیکھا، اب یہ کارواں جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ایک منزل پہ پہنچا۔ امام کا اسب آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے، امام نے کوشش کی کہ اسب آگے بڑھے، نہ بڑھا۔ مقاتل و تواریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 7 اسب یا 6 اسب امام نے تبدیل کیے، تبدیل کیے خود۔ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے، بعض اوقات ہمارے سامنے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بس حجت تمام ہو گئی، نہیں، دوسرا دروازہ باقی ہے، کوشش کرو، ہو سکتا ہے خدا نے تمہارا رزق وہاں سے رکھا ہو۔ ایک انٹرویو فیل ہو گئے کیا ہوا، ایک جگہ پاس ہوئی کیا ہوا، خدا نے تمہارا رزق کسی اور جگہ سے رکھا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا ایک جگہ انٹرویو فیل ہو گئے تو آپ نے کہا جناب نہیں بس رزق کے دروازے بند ہو گئے، ختم ہو گیا، دی اینڈ، بس بھوکے ماریں گے، نہیں۔ یہ 7 یا 6 گھوڑے تبدیل کرنا، یعنی جو ذرائع تمہارے پاس ہیں انہیں استعمال کرو اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ یہ درس ہے حسین ابن علی کا کہ میں حسین، میں امام، میں حجت خدا، میں منصوص من اللہ، میں نور الہی، میں ہادی، میں رہنما۔ کربلا تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد، اپنے خدا سے ملاقات کے لیے، ایک گھوڑا نہیں، 2 گھوڑے نہیں، 3 اسب نہیں، 4 اسب نہیں، 6 یا 7 اسب تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کربلا، یہ فطرت کی تجلی گاہ ہے کہ ہر مومن، ہر عزادار مختلف راہوں کو، ایک دروازہ بند ہو اگلے دروازے سے آئے۔ جب 7 اسب آسمان چکے، امام نیچے اترے اور اس کے بعد امام نے کہا عباس، یہاں جو قریب آبادی ہے اس میں سے کسی کو لے لا کر یہاں پر پیش کیا جائے۔ حضرت عباس گئے اور قریب جو آبادی تھی اس میں سے کسی کو بلا کے لے کر، چلو معمر سن کے افراد آئے۔ امام نے کہا اس کو کیا، اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اس وادی کو شد الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اس کو نینوا کہتے ہیں. مختلف نام ذکر کیے گئے. آخر میں اس نے کہا ہاں اس وادی کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. امام موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا. کربلا حسین کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے. حسین نے یہ نام کئی مرتبہ سنا تھا. حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں, ماں کی آغوش میں آئے ہیں. توجہ رکھیے گا, حسین ماں کی آغوش میں آیا ہے. ماں لوری دے رہی ہے, بچے کو سلا رہی ہے, رسول کے پاس وحی آتی ہے, اے رسول تیرا یہ نواسا تیری امت کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا. رسول نے گریہ فرمایا, کہا کہ نہیں صرف تم نے گریہ نہیں کرنا, تبلیغ کرو, مبلغ بنو, اس حکم کو فاطمہ زہرا تک پہنچاؤ. گھر میں ولادت ہے, دوسرا شہزادہ آیا ہے, رسول اللہ کے دل سے یہ بتائیں فاطمہ جس بچے کو لوری دے رہی ہو, اللہ جس بچے کو لوری دے رہی ہو یہ ایک دن کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. اور دیکھا کہ ماں بھی لوری دے رہی ہے. اللہ کربلا 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 کربلا, یہ ہے حسین. حسین آچلا تھے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے روانگی کے وقت اپنی نانی ام سلمہ کو دو شیشیاں دی تھی, ایک رسول اللہ نے آپ کو دی تھی امام حسین کو, وہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی, اور ایک آپ نے خود دی. اور کہا نانی جان جب اس دونوں شیشیوں میں مٹی سرخ ہو جائے, خون ابلنے لگے تو سمجھ جائیے کہ مجھے شہید کر دیا. حسین آشنا ہے. اب جب عزیزہ نے کہ نبی نام سنا کربلا کا تو امام حسین نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلاء, میں کربلا سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اور اس کے بعد امام کا ایک جملہ ہے, یہ جملہ کیا ہے؟ پورا مرثیہ ہے. کہا کہ یہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی, یہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا, یصبح اطفالنا, یا ہمارے بچوں کو تہ تہ کیا جائے گا, یہاں پر ہماری عزت پہ حملے کیے جائیں گے. اور آخری جملہ یہ تھا حسین کا, ارے ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو, خواتین عصمت و طہارت کو قیدی بنایا جائے گا. اللہ اکبر. اب مجھے نہیں معلوم حسین نے یہ مصائب کیسے بڑھے. جب یہ کہا ہوگا ہمارے جوان قتل کیے جائیں گے, شاید حسین کی نگاہ میں وہ منظر ہو کہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے, شاید وہ منظر ہو کہ عباس کے شانے جدا ہیں. اللہ اکبر. یا ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے, شاید وہ منظر کو حسین وقت آخر جب صدائے استغاثہ بلند کریں گے تو ننھے علی اصغر کی شہادت کا میدان سامنے آئے گا. یا جب امام نے کہا ہماری عزت میں حملے ہوں گے, شاید وہ جگہ ہو, شاید امام کی نظر میں وہ مقام ہو کہ جب ایک دفعہ خیام پر حملہ کیا گیا اور بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں, بس عزادارو امام نے کہا خیمے لگائے جائیں گے, خیمے لگ گئے. اس کے بعد امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور دیکھو ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے, دیکھو ہمارے بعد ہمارے زوار آئیں گے اور ان زواروں کو مہمان بنانا. امام نے وہ جگہ خریدی ہے, خرید کر ہبا کی ہے بنی اسد کے لوگوں کو, یہ تمہارے لیے ہبا کر دی ہے, تم اس زمین پر ہمارے نیابت میں ہمارے زواروں کی خدمت کرنا, ان کو بھوک و پیاس محسوس نہ ہو, ان کی خدمت میں کوئی دقیقہ فرو گزاش نہ کرنا. اور دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں دفنا دینا, آل رسول اور شہدا کو دفنا دینا. مردوں سے عہد لیا, خواتین کو بلایا, اس کے بعد کہا دیکھو ہم یہاں قتل کر دیے جائیں گے, ہم نے تمہارے مردوں سے عہد لیا ہے ہمارے اجساد کو دفن کر دیں گے. دیکھو کسی وجہ سے, کسی خطر سے اگر وہ ہمارے جسم کو دفن نہ کر سکے تو تم ان کو غیرت دلانا, تم ان کو غیرت دلانا, تم آنا اور ہمارے اجساد کو دفن کر دینا. اس کے بعد امام مطمئن نہ ہوا,
امام نے کہا بچوں کو بلایا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، امام زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے قد کو بچوں کے قد کے برابر کیا، بچوں ہم تمہارے مہمان ہیں، دیکھو 10 محرم کو ہم قتل کر دیے جائیں گے، تمہارے بابا اور تمہارے والدین نے ہم سے عہد کیا ہے ہمارے جنازے کو دفنا دیں گے، اے دیکھو بیٹا کہیں ایسا ہو تمہارے والدین کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکے، ارے کھیل کے بہانے آنا، ارے ایک ایک مٹی اٹھا کر ہمارے اجساد پر ڈالتے چلے جانا، بس عزادار حسین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، ارے وقت آخر، ارے سکینہ کا نوحہ یہی تھا، ارے بابا کے بے گوروں کا بن لاشے کو دیکھتی تھی سر پیٹتی تھی، ہائے میرے بابا کا بے
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب بار اللہ مسقلی عبادت قبول فرما، اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں اپنی فطرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اس فطرت کے ذریعے سے ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی راہوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔